الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته واذكر أخا عاد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے آپ ذکر کیجئے تذکرہ کیجئے قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا اذ انذر قومہ بالاحقاف جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا الاحقاف میں وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ اور ڈرانے والے گزر چکے ہیں ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی ان سے پہلے بھی ڈرانے والے آ چکے ہیں دنیا میں اور حضرت ہود علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ڈرانے والے آئے دنیا میں اللہ نے ان کو بھیجا اور ان ڈرانے والوں نے اور حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو ڈراتے ہوئے جو متفقہ پیغام پہنچایا وہ یہ تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم بجز اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو، تم عبادت مت کرو مگر اللہ کی، تم صرف اللہ کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کے بارے میں، مجھے اندیشہ ہے تم پر بڑے دن کے عذاب کا. قالو، تو انہوں نے کہا جواب میں کہ اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ ہمیں پھیر دے ہمارے معبودوں سے. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اب ہمارے پاس لے آئیے اس عذاب کو جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، اگر آپ سچوں میں سے ہیں. قال انما العلم عند اللہ، تو اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عذاب کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. وابلغکم ما ارسلت به، اور میں تو تم تک پہنچا رہا ہوں وہ پیغام جسے لے کر مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ایک ایسی قوم جو جہالت کا کام کر رہی ہے، جو نادانی کا کام کر رہی ہے. فلما روح عارضن، پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا بادل کی شکل میں ان کی وادیوں کے مقابل، قالوا هذا عارض ممطرنا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسانے والا ہے. بل ہوا مستعجل تم بھی، تو اس کے جواب میں یا تو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا یا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بارش برسانے والا بادل نہیں ہے. جو بادل تمہیں نظر آ رہا ہے وہ تو بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے. ریحن، یہ ایک آندھی ہے. فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربها، یہ آندھی ہر چیز کو ملیا میٹ کر دے گی، ہر چیز کو نیست و نابود کر دے گی، ہر چیز کو ہلاک کر دے گی اپنے پروردگار کے حکم سے. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، عذاب آیا، عذاب نے اپنا کام کیا، پھر وہ ہو گئے، پھر وہ ہو گئے کہ نہیں دیکھی جاتی تھی کوئی چیز مگر ان کے مکانات. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. یہ سورہ احقاف کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور حوامی میں سبعہ، سات وہ سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، جنہیں آل حامیم کہا جاتا ہے، ان میں سے یہ آخری سورت ہے. اور ان ساتوں سورتوں کا جو مرکزی محور رہا ہے وہ توحید، رسالت اور معاد. اور رسالت کی بنیاد ہی چونکہ وحی پر ہے، اس لیے قرآن مجید کی یہ جو تین بنیادی مضامین ہیں ان میں ایک چوتھا مضمون بھی ہے، قرآن کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے کی طرف سے آئی ہوئی وحی ثابت کرنا، یہ رسالت ہی کا حصہ ہے. تو یہ جو سورہ احقاف ہے، آل حامیم میں سے آخری سورت، اس میں بھی سب سے پہلے توحید کو بیان کیا گیا، اور توحید کے ساتھ پھر بڑی قوت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا، جس کے ضمن میں قرآن کی اللہ تعالی شانہ کی طرف سے نازل کردہ وہی ہونے کو بھی ثابت کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی شانہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں، آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، ان آیات پر بھی غور و فکر کرتے ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ان آیات پر بھی غور و فکر کرتے ہیں جنہیں اللہ نازل کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالی شانہ کو پہچانتے ہیں، اور پھر اس کا اقرار اور اعلان کرتے ہیں ربنا اللہ کہہ کر، اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، عقیدے پر بھی برابر مضبوطی کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس عقیدے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا پھر تذکرہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے یہاں ان کا کیا اجر و ثواب ہے، اور اس کے بعد پھر اس بات کی طرف متوجہ کیا اللہ نے اپنے بندوں کو کہ ہمیشہ یہ دو گروہ دنیا میں رہے ہیں، ایک گروہ وہ جو اللہ کی ربوبیت کا قائل ہوتا ہے، اللہ کی الوہیت کا قائل ہوتا ہے، اور اللہ کی الوہیت کا قائل ہونے کے بعد اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور اللہ تعالی شانہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور اللہ تعالی شانہ کے سامنے بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے. اور ایک دوسرا گروہ ہے جو تکبر کرتا ہے اور حق سے اعراض کرتا ہے، غور و فکر کے لیے بھی تیار نہیں، سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، بلکہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں آتی بھی ہے تو اسے نظر انداز کرتے ہیں. اور یہ گروہ جو ہے وہ اس تکبر کی وجہ سے حق سے بھی اعراض کرتا ہے، اور جب حق سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ کے حقوق کو بھی پامال کرتا ہے، اور اللہ تعالی شانہ کے بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کے حقوق تک کو پامال کرتا ہے. پہلے گروہ کے لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے بشارت ہے کہ اللہ تعالی شانہ ایسے لوگوں کے اچھے اچھے اعمال کو قبول کرتے ہیں، ان کی چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف کرتے ہیں، انہیں جنت میں داخل کرتے ہیں. اور یہ جو دوسرا گروہ ہے انہیں قیامت کے دن جہنم پر پیش کیا جائے گا اور ملامت کی جائے گی، اور انہیں ذلت والا عذاب چکھایا جائے گا. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں تکبر کرتے تھے، اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. اب جہاں تک کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا تعلق تھا تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، سنتے تھے تو اس میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے،
نہ کائنات میں پھیلی ہوئی آیات پر غور کرنے کے لیے تیار تھے, نہ نازل ہونے والی قرآنی آیات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ تکبر ہے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. یہ جو نافرمانی ہوتی ہے اس کا اصل منشا جو ہے, اس کی اصل وجہ جو ہے وہ کبر ہوتی ہے. اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبر کی جو تعریف فرمائی اس میں سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ الکبر بطر الحق, کبر جو ہے وہ حق سے اعراض کرنا ہے, حق کو قبول نہ کرنا, حق کو قبول نہ کرنا. کبھی کبھی تو کبر میں اتنا مدہوش ہوتا ہے, اپنی بڑائی میں اتنا مدہوش ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات کو قابل التفات ہی نہیں سمجھتا, تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہا جا رہا ہے, صحیح ہے غلط ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یہ حجاب اکبر ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہا جا رہا ہے. کان سن رہے ہوتے ہیں لیکن کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ سمجھ میں نہ آئے, وہ دماغ تک نہ پہنچے. اگر اس کے بس میں ہوتا تو کانوں میں انگلیاں بھی ڈال دیتا. یہ جلون اعصابہم فی اذانہم, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بھی, وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَكْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ اس قرآن کو سنو ہی مت. تو اول تو یہ کہ سنو ہی مت, دھیان ہی مت دو, اتنا تکبر. اور اگر تکبر کچھ کم ہو تو سن لے گا لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرے گا, اور اگر کچھ غور و فکر بھی کرے گا اور بات سمجھ میں آئے گی لیکن اس کی زد اپنی بڑائی پر پڑتی ہے, اپنی جاہ پر پڑتی ہے, تو اس میں تاویلات کرے گا اور دل میں اترنے نہیں دے گا. وہ یہ کہے گا کہ نہیں نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں, اس کی یہ تاویل بھی ہے اور یہ تاویل بھی ہے اور یہ تاویل بھی ہے. تو خود بھی بہکتا رہے گا اور دوسروں کو بھی بہکائے گا. تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ان کا کبر تھا, ان کی بڑائی, کہ ہم نے ان کی بات سن لی, ہم نے ان کی بات مان لی تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے, یہ بڑے ہو جائیں گے. اب تک جو ہم کہتے رہے اس کا کیا, ہماری ناک کٹ جائے گی, ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اور وہ ناز کرتے تھے اپنے اموال کی وجہ سے اور اپنی ظاہری قوت کی وجہ سے کہ ہمارے پاس بہت قوت ہے, افرادی قوت بھی ہے, اسلحے کی قوت بھی ہے اس زمانے کے اعتبار سے, اور مالی قوت بھی ہے, ہمارے پاس مال بھی بہت ہے, ہمارے پاس جسمانی قوت بھی ہے, افرادی قوت بھی ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بڑے کریم اور بڑے رحیم ہوتے ہیں, اپنے بندوں کو کسی طرح بھی ہدایت پر لانا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بطور خاص کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے قوم عاد کا ذکر فرمایا, اور پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی متمردین اور متکبرین اور جبابرا ہیں ان سب کے لیے یہ نعمت ہے کہ راستہ ہموار کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہدایت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے آیات نازل فرمائی, اور ان کو یہ بتلایا کہ دیکھو ایک قوم گزری ہے قوم عاد, جن کی طرف ہم نے ہمارے پیغمبر ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا. وہ قوم تمہاری طرح متمرد تھی, سرکش تھی, متکبر تھی, بڑائی اور غرور میں مبتلا تھی, اور ان کے پاس جو وسائل تمہارے پاس ہیں ان سے زیادہ وسائل تھے. ہم احسن و اساسن. اللہ تعالیٰ شانہ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مال و دولت اور جو اسباب بے معیشت ان کو ہم نے دیا تھا وہ بہت زیادہ تھا, اور جہاں تک طاقت کا تعلق ہے تو فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً, ایسا کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, طاقت میں ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے. وہ جب شکار کے لیے نکلتے تھے تو انہیں تیر کی, نیزے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, ڈنڈے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, وہ دوڑ کر کے شکار کو پکڑ لیا کرتے تھے, اور ایک ایک آدمی کو اتنی قوت عطا فرمائی تھی کہ درخت کو جڑ سے اکھیڑ کر نکال لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے مختلف قوموں کا جو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اس میں بڑی حکمت ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے, لقد ارسلنا نوحا الی قومہ, تو وہاں پر جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ دیکھو ایک طرف قلت ہے دوسری طرف کثرت ہے, لیکن قلت اور کثرت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے, فیصلے اللہ کی اطاعت کی بنیادوں پر ہوتے ہیں. کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت بإذن اللہ. 950 سال تک ہمارے نوح نے دعوت دی اپنی قوم کو اور محنت کی اپنی قوم پر, اور مشکل سے 80 سے کچھ اوپر لوگ مسلمان ہوئے, اور درجنوں افراد ادھر تھے, تو کثرت ادھر میجورٹی ادھر, ادھر مائنورٹی, لیکن مائنورٹی اطاعت پر تھی اور وہ اطاعت پر نہیں تھے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے کامیابی کس کو دی؟ اطاعت کرنے والوں. پھر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, کہ دیکھو کمزوری اور طاقت, ہمارا ہود جو ہے وہ کمزور, اور ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے 420 سال تک دعوت دی, 420 سال تک, لیکن کان نہیں دھرے انہوں نے. 420 سال تک دعوت دی لیکن کان نہیں دھرے, ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی, بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یاہود ما جئتنا ببینۃن, یہود یہ تو صرف تمہاری زبانی جمع خرچ ہے, ایک بات ہے اس پر دلیل تو تمہارے پاس کوئی ہے نہیں. اب جب پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے تو ظاہر ہے کہ معجزات کا ظہور ہوا ہوگا, اور پھر کلام خود نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے, اور دلائل خود قرآن نے بھی بیان کیے ہیں کہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا, لیکن اس طرح ٹال دیتے تھے کہ ماں جیتنا بھی بھائی لیکن وما نحن بتاریکی آلہتینا عن قولک, صرف تیری بات کی بنیاد پر بغیر کسی دلیل کے ہم ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں, وما نحن لک بمؤمنین, ہم تیرے فرما بردار ہو کر ایمان لانے والے نہیں ہیں, اور ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے معبودوں کے خلاف تو چونکہ دعوت دیتا ہے اور ہمارے معبودوں کے خلاف تو بولتا ہے, تو یہ ان میں سے کسی کی ناراضگی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں تجھ پر جنون طاری ہو گیا ہے. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسو, ادھر کمزوری تھی اور ادھر طاقت, کمزوری اور طاقت. اللہ نے یہ بتلایا کہ دیکھو جو میرے یہاں سے فیصلے ہوتے ہیں وہ کمزوری اور طاقت کی بنیاد پر نہیں, طاعت اور معصیت کی بنیاد پر, فرما برداری اور نافرمانی. تو ہود اور ہود کے ہاتھ پر ایمان لانے والے لوگ تھے تو کم, اور تھے کمزور اور ادھر طاقتور, لیکن جیت ہوئی کمزور لوگوں کی. اور پھر جو ہے آگے حضرت ہود علیہ الصلوۃ, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا, تو قوم ثمود کو اللہ تعالی شانہ نے یوں سمجھو کہ ٹیکنالوجی دی تھی, اس زمانے کے اعتبار سے وہ بہت آگے تمدن میں, تہذیب میں بہت آگے تھے, اور اللہ تعالی شانہ نے انہیں ہنر عطا کیا تھا, سکلز عطا کی تھی جو دنیا میں کسی نے اس وقت تک دیکھی نہیں تھی, تو وہ گویا بہت پروگریسیو اور ایڈوانس لوگ تھے. اور یہ ادھر پرانے. لیکن اطاعت ادھر تھی اور ادھر اطاعت نہیں تھی, نافرمانی تھی, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کو کامیابی عطا فرمائی. تو اس طرح جو ہے آگے حضرت شعیب علیہ السلام آتے ہیں, تو شعیب علیہ السلام تو السلام بس ہینڈ ٹو ماؤتھ, اور وہ بڑے بڑے تجار تھے, بڑے بڑے تاجر, بڑے بڑے بزنس مین. تو اس قسم کی مختلف مثالیں لا کر اللہ تعالی شانہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی اور ترقی میری اطاعت میں مزمر ہے. اگر کوئی تاجر ہے اور میری اطاعت کرے گا تو کامیاب, اگر کوئی غریب ہے میری اطاعت کرے گا تو کامیاب, اگر کوئی تندرست ہے میری اطاعت کرے گا تو کامیاب, بیمار ہے میری اطاعت کرے, کوئی بھی ہو میری اطاعت کرے گا تو کامیاب, اور میری اطاعت نہیں کرے گا تو غریب ہے تو بھی ناکام, مالدار ہے تو بھی ناکام, کالا ہے تو بھی ناکام, سفید ہے تو بھی ناکام. تو ان لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ہے کیا جس پر تم غرور کرتے ہو, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے, لیکن ٹھیک ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے اتنا تو نہیں جتنا ہم نے قوم عاد کو دیا تھا, اور قوم عاد کی ہلاکت کے واقعات آج تک تمہاری مجلسوں میں بھی بیان ہوتے ہیں, اس کی تم قائل ہو. تو تم سے زیادہ طاقتور تھے ہر اعتبار سے, جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انہیں ہلاک کر دیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے, سوچو. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اب یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ شروع کیا, وذکر اخا عاد, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قوم عاد کے بھائی کا تذکرہ کیجیے. تو یہ اس حکم میں دو حکمتیں ہیں, ایک تو یہ کہ قوم عاد کے بھائی, اور یہ حقیقی بھائی نہیں تھے لیکن اسی قوم کے تھے اس اعتبار سے بھائی کہا گیا, کہ قوم عاد کے بھائی کا تذکرہ کیجئے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے, تاکہ ان کے لیے یہ تذکرہ عبرت کا سامان ہو اور وہ اس پر غور و فکر کر کے کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ سکے, فسق و فجور کو چھوڑ کر طاعت والی زندگی اختیار کر سکے. اور دوسرا مقصد یہ کہ وذکر اخا عاد, کہ آپ قوم عاد کے بھائی ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیجیے, یہ جو آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے, تو آپ ان کا ذکر کیجیے دل ہی دل میں, ان کو یاد کیجیے. اور جو ہم ان کا قصہ تمہیں سنا رہے ہیں اس پر غور کیجیے, اس سے آپ کو تسلی ہوگی کہ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہی ان کے ساتھ بھی ہوا ہے, اور ان سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا ہے, ان کے بعد جتنے پیغمبر آئے ان کے ساتھ بھی ہوا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. لیکن بالآخر نتیجہ ان پیغمبروں کے حق ہی میں ہوتا ہے, تو آپ کے حق ہی میں نتیجہ ہوگا. اور ان میں سے جو بھی متمرد رہیں گے, متکبر رہیں گے, سرکش رہیں گے, ان کی ہلاکت آئے گی دیر سویر. وذکر اخا عاد, آپ قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیجیے یا ان کا تذکرہ کیجیے. اذ انذر قومہ بالاحقاف, جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا الاحقاف میں. یہ احقاف جو ہے یہ شقفن کی جمع ہے, اور شقفن جو ہے وہ ریت کے طویل اور اونچے تودے کو کہتے ہیں, ریت کا تودا, ریت ریت کا, سینڈ کا ہل, تو سینڈ کا لمبا اونچا ہل جو ماؤنٹین سے کم ہو. اور ریت کا تودا جو ہے وہ چونکہ سخت نہیں ہوتا, وہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنا ہوا ہوتا ہے, اس لیے ہوا کے آنے کی وجہ سے وہ کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے, کبھی بڑا ہو جاتا ہے, کبھی سیدھا رہتا ہے, کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے, تو اس میں ٹیڑھا پن بھی ہوتا ہے. اس لیے شقفن کا جو ارباب لغت نے معنی لکھا ہے وہ یہ کہ مستطیل لمبا خمدار تودا, ریت کا لمبا خمدار, ذرا ٹیڑھے ٹیڑھا تودا. اور یہ احقاف جو ہے, احقاف یہ ایک جگہ ہے جہاں قومیں عاد آباد تھی, اور یہ جنوب میں مغرب کی طرف, یعنی ساؤتھ میں ویسٹ کی طرف. تو آپ جب سعودی عرب کا میپ دیکھیں گے تو سعودی عرب کے ساتھ یمن لگا ہوا ہے, اور ایک ڈیزرٹ کا بہت بڑا حصہ ہے جسے الربع الخالی کہتے ہیں, ڈیزرٹ ہے, ہزاروں میل پر محیط یہ جگہ, اور بہت خطرناک جگہ, وہاں کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا, وہاں سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا. اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتلائی گئی ہیں. تو پچھلے زمانے میں بھی وہاں سے کوئی یہ الربع الخالی سے سفر نہیں کرتا. تو یہ ربع الخالی کا جو حصہ ہے بالکل نیچے, یعنی یمن سے لے کر عمان تک, تو یمن سے لے کر عمان تک یہ ساؤتھ ویسٹ کا جو حصہ ہے, تو وہاں پر یہ قومیں آج جو ہے وہ آباد تھی. اور وہاں چونکہ ریت بہت تھی, اور ریت تھی تو ریت کے بڑے بڑے تودے تھے, اس لیے اس جگہ کو احقاف کہا گیا. تو وہاں یہ لوگ رہتے تھے. تو جبکہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ڈرایا مقام احقاف میں, الاحقاف میں جہاں وہ بستے تھے, اور ڈراتے ہوئے کیا کہا, یہ کہا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ, دیکھو صرف اللہ کی عبادت کرو. بہت سی باتیں کہیں, ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ, صرف اللہ سے ڈرو. اور دیکھو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ مجھے تم پر اندیشہ ہے بڑے دن کے عذاب کا. اب اس میں دونوں احتمال ہے, یوم عظیم سے, یوم عظیم کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو اگر تم اسی نافرمانی پر رہے تو دنیا میں تمہیں کچھ ہوا نہ ہوا ایک یوم عظیم آنے والا ہے, بڑا دن آنے والا ہے, قیامت کا دن, وہاں کوئی نہیں چھوٹتا. مالک یوم الدین, اس کا تو مالک ہی اللہ ہے, وہ دن تو للہ الواحد القہار ہے. تو وہاں تم گرفت میں آؤ گے. اللہ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے, وہاں ڈھیل نہیں دیتا. اور یوم عظیم سے وہ دن بھی مراد ہے جس دن میں کوئی قوم دنیا میں گرفتار عذاب ہوتی ہے. تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, کہ مجھے تم پر اندیشہ ہے بڑے دن کے عذاب کا, یعنی وہ بڑا دن ہوگا, بڑا سخت دن ہوگا, یوم عظیم ہوگا تمہارے لیے, ہولناکی کے اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ دنیا میں تم پر عذاب بھیجیں گے, یا یہ کہ دنیا میں نہیں تو آخرت مجھے اندیشہ ہے تم پر. اور نبی کو کبھی کبھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے, اور کبھی کبھی نبی کو معلوم نہیں ہوتا, اللہ جتنا کہتے اتنا وہ بولتا ہے. تو کبھی کبھی اللہ بتلاتا بھی ہے کہ میں ایسا کرنے والا ہوں, ایسا کرنے والا ہوں, ایسا کرنے والا ہوں, تم بتلا دو ان کو کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اتنا بتلا دو تم انہیں, اور کیا کرنے والا ہوں, نبی کو خود کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ عذاب آنے والا ہے, کب آنے والا ہے, کس طرح کا آنے والا ہے. اور اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور تائید کے لیے, کہ پچھلے زمانے میں ایسا ڈرانے والا صرف ایک نہیں آیا ہے, بہت سے آئے ہیں. وقت خلط النذر من بین یدیہ ومن خلفہ, ڈرانے والے ان سے, ان کے آگے ان سے پہلے بھی آئے ہیں اور ان کے بعد بھی آئے ہیں. ان سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں, جو مشہور پیغمبر ہیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہے, حضرت شیش علیہ السلام ہے, حضرت ادریس علیہ السلام ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام ہے, یہ سب ان سے پہلے آئے ہیں. اور ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام آئے ہیں, حضرت لوط علیہ السلام آئے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں, حضرت شعیب علیہ السلام آئے ہیں, پھر بالکل اخیر میں بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں. تو ڈرانے والے بہت آئے ہیں, اور ڈرانے والوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا اور انجام وہی ہوا. جنہوں نے قبول کیا انہوں نے دنیا کی بھی سرخ روئی پائی, آخرت کی بھی, اور جنہوں نے رد کیا, اعراض کیا, تکبر سے پیش آئے, آخرت میں بھی پکڑ, دنیا میں بھی پکڑ. اور یہ جو اللہ تعالی شانہ ڈراتے ہیں, تو ایک ہے ڈرانا کسی کو خوف زدہ کرنا, اور ایک ہے ڈرانا شفقتن, جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو اب اگر تم نے کچھ کام کاج نہیں کیا اور ایسے ہی عہدی بن کر کے پڑے رہے تو پھر میں گھر سے تم کو نکال دوں گا. باپ کی نیت بالکل نہیں ہوتی گھر سے نکالنے کی. یہ باپ ڈراتا ہے اس لیے کہ باپ کو یہ فکر ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک تو میرے بیٹے کو پال لوں گا, لیکن میرے انتقال کے بعد اگر میرے بیٹے میں یہ سستی رہی تو یہ دنیا میں جیے گا کیسے, کھائے گا پیے گا کہاں سے؟ تو بیٹا بیٹے کو ڈراتا ہے, تو یہ جو ڈرانا ہے انذار, نبی کو نذیر کہا جاتا ہے, نذیر. تو نذیر کا معنی یہ ہے کہ محبت کے ساتھ ڈرانا, اس کو نذیر, نذیر کو ڈرانے والا, یعنی ٹیرر پیدا کرنے والے کو نذیر نہیں کہتے, خوف پیدا کرنے والے کو, ڈر پیدا کرنے والے کو, دہشت پیدا کرنے والے کو نذیر نہیں کہتے. نذیر کا معنی یہ ہے کہ جو محبت سے ڈراتا ہے, یعنی ایسا ڈرانا جس سے وہ اپنے برے انجام سے بچ جائے, تاکہ میں تم پر اندیشہ کرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب کا. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ اجیتنا لتا فکنا نا علیحتنا, غور ہی نہیں کرتے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اجیتنا لتا فکنا نا علیحتنا, کیا تو ہمارے پاس آیا ہے اس لیے تاکہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دے؟ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ عذاب آنے والا ہے اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا, تو ایسا ڈرا کر کے ہمیں ہمارے معبودوں سے تو پھیرنے کی کوشش کر رہا ہے. جا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین, اگر تو سچوں میں سے ہے تو جا, عذاب لے کر گیا ہمارے پاس, لے آ اس عذاب کو جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ایسی بات کوئی کرے اور اس کے بعد عذاب نہ آئے تو ان کو پھر موقع مل جاتا ہے دوسرے دن کے, کہاں ہے عذاب, کہاں ہے عذاب. خامخواہ کی باتیں ہیں, اگر کچھ ہوتا دم تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا. ہم تو تجھے ایک ہفتے سے کہہ رہے ہیں فاتنا بما تعیدنا. تو اس کے جواب میں پیغمبر جو ہے بہت سادہ ہوتا ہے, بہت متواضع, ہمبل, ہیوملٹی کے ساتھ بات کرتا ہے, اور وہ اپنے مقصد سے ادھر ادھر ہٹتا نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی نفسانی اثر نہیں ہوتا. ہمارے اندر نفسانی اثر ہوتا ہے کہ سب کے سامنے مجھے یہ کہا رہا ہے تو مجھے ڈیفینس میں کچھ کہنا چاہیے, میری عزت کا کیا. نہیں, نبی کا تعلق اللہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بس اللہ نے مجھے جو کہا وہ کر دیا, ختم ہو گئی بات. تو نبی نے بہت سادگی سے کیا کہا, انما العلم عند اللہ, آنے والا ہے. میں نے تم کو کیا کہا, میں نے تم کو یہ کہا کہ عذاب آنے والا ہے, یہ کہا نا میں نے تم کو, اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے, تو وہ آئے گا. جو بھی نافرمانی کرے گا اس پر عذاب آئے گا, لیکن چونکہ میرے اللہ نے مجھے یہ نہیں کہا ہے کہ کب آیا ہے, اس لیے میں تمہیں وہ وقت نہیں بتا سکتا. انما العلم عند اللہ, وقت تو صرف اللہ کے پاس ہے, آئے گا ضرور. اور میں کیا کر رہا ہوں, وہ ابلغکم ما ارسلت بھی, میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ پیغام جس کو لے کر مجھے بھیجا گیا ہے, توحید کا پیغام, رسالت کا پیغام, معاد کا پیغام, طاعت کا پیغام, معاصی کا پیغام. جو پیغام لے کر مجھے بھیجا گیا ہے وہ پیغام میں تو پہنچا رہا ہوں, اور ساتھ میں یہ پیغام بھی پہنچا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ایک بڑا سخت دن آنے والا ہے دنیا میں, آخرت میں, جس میں تمہیں سزا ہوگی اگر تم قائل نہ ہوئی اللہ تعالی شانہ کی اور اس کے احکام پر نہ آئے تو. لیکن میں کیا کروں, بات تو بالکل سیدھی ہے, ولکنی اراکم قوما تجہلون, لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم سمجھدار لوگ نہیں ہے, تم تو ایسی قوم ہو جو نادانی کا کام کر رہی ہے. یہ نادانی کا کام کہ غور و فکر نہیں کرتے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یاہود و ماجی اتنا بھی نتن, اتنی ساری دلیلیں پیش کر رہا ہوں اور کہتے ہیں کہ ماجی اتنا بھی نتن, یہ نادانی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, اور تم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل آ سکتا ہے تو آج لے آؤ, یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے. انی اراکم قوما تجہلون, اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہ پیغمبر نے دعوت کا کام کیا, ان کو بلاتے رہے اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ دعوت کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ, اور جیسے ہی کوئی دعوت قبول کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے تعلیم اور تربیت کا, کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ انہیں علم پہنچاؤ اور علم پر عمل کراؤ. تو تعلیم اور تزکیہ کا مرحلہ آتا ہے. تو دعوت جو ہے وہ اصل دعوت غیر مسلموں کو دی جاتی ہے کہ ایمان قبول کر لو, اور ایمان قبول کر لیا تو پھر مسلمان کو تو آخرت کی فکر پیدا ہو گئی, تو اب تو وہ خود آخرت کے لیے محنت کرے گا. تو اب جو ہے بہت آسان کام ہو گیا, ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے تعلیم اور تربیت کا کام کرو. لیکن چونکہ نبوی دور سے دوری کی وجہ سے خود مسلمان بھی دین کے معاملے میں غافل ہو گئے, تو اب جو ہے جس طرح غیر مسلموں کو دعوت دی جاتی ہے کہ ایمان قبول کر لو اور دین پر آ جاؤ, تو مسلمانوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ بھئی کچھ فکر کرو, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, کیوں پیدا کیا ہے, ایمان تم نے قبول کیا ہے, تو دین پر آؤ, دین پر آؤ, سیکھو, علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھو. تو یہ دعوت و تبلیغ کی جو تحریک ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ آؤ دین کی طرف آؤ, دین کی فکر پیدا کرو. علماء جو مختلف ملکوں میں جاتے ہیں دورے پر, مشائخ جو مختلف ملکوں میں دورہ کرتے ہیں, جمعہ سے پہلے کے بیانات وغیرہ, ان سب میں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ دین کی طرف آؤ, دین کی طرف آؤ, دین کی طرف آؤ. اور جب ایک شوق پیدا ہو جائے دین کی طرف آنے کا, تو اس کے بعد کیا مرحلہ آتا ہے, وہی تعلیم اور تزکیہ کا. اصل جو ہے وہ تعلیم اور تزکیہ ہے, اس لیے کہ تعلیم سے کیا کرنا ہے وہ معلوم ہوتا ہے, اور تزکیہ سے کیسے کرنا وہ معلوم ہوتا ہے. تو 420 سال تک کہا کہ بھائی ایمان قبول کرو, ایمان قبول کرو, ایمان قبول کرو, بہت کم لوگ ایمان لائے, بس وہ ضد پر رہے, ضد پر رہے اپنی طاقت کے نشے میں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی موجودہ حالت پر ناز اور غرور نہیں کرنا چاہیے, اپنی موجودہ حالت پر کبھی بھی ناز اور غرور نہیں کرنا چاہیے. حق بات آ جائے تو جھک جاؤ, چاہے وہ ہم سے چھوٹا ہو, چھوٹے کی بھی بات مان لو. ہماری غلطی ہو جائے تو چاہے چھوٹے کے معاملے میں ہماری غلطی ہو جائے معافی مانگ لو. کل کیا ہوگا اللہ بہتر جانتے, اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, پکڑ آتی ہے, پکڑ آتی ہے. بارش رک گئی, 2 یا 3 سال تک بارش رکی رہی, اور حضرت حود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا, اور طوفان نوح آیا تھا جس کے نتیجے میں بیت اللہ بھی باقی نہیں رہا تھا, لیکن وہ جگہ باقی تھی, جگہ باقی تھی, ابری ہوئی تھی وہ جگہ, چھوٹا سا ایسا ٹیلا تھا وہاں, اور لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی وہاں جاتے تھے, ابھی بھی طواف کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے, ان کو عقیدت تھی, طریقہ صحیح تھا غلط تھا وہ اپنی جگہ پر, لیکن جاتے تھے. تو انہوں نے بھی ایک وفد بھیجا جب تنگ آ گئے کہ جاؤ جا کر کے مکہ مکرمہ دعا کرو, اللہ تعالی شانہ سے بارش مانگو. کفر اور شرک میں مبتلا تھے, لیکن اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ بھی ہیں اور اللہ کے علاوہ اور دوسرے چھوٹے چھوٹے معبودان باطلا بھی ہیں. یہ گئے وہاں دعائیں کی, دعائیں وغیرہ کر کے واپس لوٹے. واپس لوٹنے کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اچانک ایک بادل کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا. جب بادل کو آتے ہوئے دیکھا تو انہیں ایسا خیال آیا کہ یہ جو وفد ہم نے مکہ مکرمہ بھیجا تھا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. کالا بادل, سیاہ بادل. تو کہنے لگے فلما رأو ہو, یہ رأو ہو, ہو کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ فاتنا بما تعیدنا کی طرف, کہ اس عذاب کو لاؤ جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے ہیں. تو کیا فلما رأو, جب انہوں نے عذاب کو دیکھا, آریدن آریدن بادل کی شکل میں, فلما رأو ہو آریدن, جب لوگوں نے بادل کو عذاب کو دیکھا بادل کی شکل میں, تو وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ عذاب ہے, اس لیے کہ انہوں نے دیکھا بادل کی شکل میں, اور وہ مستقبل اودیتی ہی, وہ ان کی وادی کے مقابل آ رہا تھا, آتے ہوئے دیکھا وادی کی طرف, دور سے انہوں نے دیکھا تو خوش ہو گئے, کودنے لگے, ناچنے لگے, ہاد عارضم ممترونا, بھائی دیکھو یہ بادل آ گیا, یہ تو کہہ رہا تھا کہ عذاب آئے گا, لیکن دیکھو اللہ کی رحمت آ رہی ہے کہ نہیں. ہاد عارضم ممترونا, یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسانے والا ہے. تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان سے کہا کہ بل ہوا مستعجل تم بھی, ابھی بھی باز آ جاؤ, یہ نعمت نہیں ہے نقمت ہے, یہ رحمت نہیں ہے زحمت ہے, یہ عذاب ہے، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ میں نے تم سے جب کہا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جب تم گرفتاری مصیبت ہوں گے، تو تم کہتے تھے کہ آج ہی لے آؤ اس مصیبت کو، یہ جو جلدی جس کی تم مچایا کرتے تھے اب اس کے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ بل ہو مستعجل تم بھی، اور یہ جو بادل تمہیں تمہاری طرف آتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک ہوا ہے، یہ ہوا اس بادل کو ہانک کر لا رہی ہے، ریعن ایک ہوا ہے، ہوا فیہا عذاب علیم، اس کے اندر دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیئن بامر ربہا، یہ حضرت ہود علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں، وہ ملیا میٹ کر دے گی، نیست و نابود کر دے گی، تہس نہس کر دے گی، ہلاک کر دے گی ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے۔ لیکن نہیں مانا اس وقت بھی، اس وقت بھی نہیں مانا۔ انہیں احساس کب ہوا؟ احساس تب ہوا جب بادل قریب آیا اور انہیں نظر آیا کہ چاروں طرف کی چیزیں ہماری بستی کے علاوہ، جہاں یہ بادل ابھی آ رہا ہے اور بادل کے پیچھے جو ہوا ہے آندھی، اس کا اثر انہیں محسوس نہیں ہونے دیا اللہ تعالی شانہ نے، لیکن ان کو نظر آیا کہ چاروں طرف سے چیزیں اڑ رہی ہیں، یہ تو چاروں طرف سے چیزیں اڑ رہی ہے، واقعی یہ تو کوئی ہوا ہے بہت تیز اور بڑی خطرناک ہے، اور بڑے بڑے پتھر، بڑے بڑے درخت اکھڑ کر ہوا میں روئی کی طرح اڑ رہی ہیں۔ تو ایک دوسرے کو متوجہ کیا، متنبہ کیا، اور اپنے گھروں میں گھس گئے، اور گھروں میں گھس کر کے دروازے بند کر دیے۔ لیکن اللہ کا عذاب تھا، کون بچ سکتا تھا، کون بچ سکتا تھا۔ فلما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا ونجیناهم من عذاب غلیظ وتلک عاد جحدوا بآیات ربهم۔ عذاب آیا تو ہم نے ہود کو بچا لیا، اس لیے کہ پیغمبر کو تو پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے جو ماننے والے لوگ تھے ان کو لے کر ایک طرف چلے گئے، اور اللہ کے حکم کے مطابق کچھ پڑھ کر کے ایک حصار بنا لیا، یوں لکیر کھینچ کر، اور کہہ دیا اپنے ماننے والوں کو کہ اس سے باہر مت نکلنا، جو کچھ بھی تم کو نظر آئے بس۔ تو ہوا چاروں طرف اپنا کام کر رہی تھی، لیکن یہ اپنے حظیرے میں محفوظ تھے، اپنے حصار میں محفوظ تھے، دیکھ رہے تھے سب کچھ۔ اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے جس طرح ہوا کو حکم کیا اس طرح وہ چل رہی تھی، تو ایک ایک گھر کا دروازہ توڑا ہوا نے، باقی سارا گھر جیسا تھا ویسا رہا، ایک ایک گھر کا دروازہ توڑا، اور دروازہ توڑ کر ایک ایک شخص کو اندر سے ہوا نے نکالا، یوں پکڑ کر کے یوں، اور نکال کر کے اوپر لے گئی اور یوں پٹکا نیچے، اوپر لے گئی اور پٹکا نیچے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ٹکرایا بھی، اور آنن فانن چند ہی منٹوں میں کام سب کا ختم ہو گیا، اور جاندار جتنی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری مر گئی، جانور تھے، مویشی تھے، انسان تھے، سامان سارا کا سارا ادھر ادھر ہو گیا، بس صرف گھر جیسے تھے ویسے رہ گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، بڑی سخت ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى۔ کتنا اثر ہے قرآن مجید کی ان آیات، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى، سات دن سات راتیں اور آٹھ دن تک یہ ہوا پھر چلتی رہی وہاں، ایک ایک کو ہلاک کیا اور سات دن اور آٹھ راتوں تک یہ آندھی وہاں چلتی رہی، اپنی طاقت بتلاتی رہی، اور ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بالکل محفوظ، بالکل محفوظ۔ میرے بھائیو، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، وہ یوں سمجھو کہ اللہ کی گود میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ پٹک پٹک کر ہوا نے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے پٹک پٹک کے ختم کیا, اور ختم کرنے کے بعد پھر سات راتیں اور آٹھ دن تک وہ ہوائیں چلی برابر, اور اتنی ریت کے وہ سب دفن ہو گئے, ایک لاش بھی نظر نہیں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بستی کو دیکھا تو فاسبہ لا یرا الا مساکنہم, وہ ہو گئے ایسے کہ نہیں نظر آتے تھے مگر ان کی رہائش گاہیں, نہیں نظر آتی تھی مگر ان کی رہائش گاہیں, بس یہی دیکھا جا رہا تھا کہ بس ان کے گھر تھے خالی پڑے ہوئے. اور پھر اللہ جل جلالہ وامن والہ نے آندھی ہی سے کام لیا کہ پھر وہ ریت کو ہٹایا, اور ریت کو ہٹا کر کے ایک ایک کو اٹھا اٹھا کر اس نے جا کر کے سمندر میں پھینک دیا تاکہ مسلمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, صاف کر دیا اللہ نے, بستی کو صاف کر دیا. اور اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام مزید 150 سال تک زندہ رہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھ لیتے اس وقت ہوتے تو فطر القوم فیہا سرعا, تم دیکھتے کہ لوگ وہاں پچھاڑے ہوئے ہونے کی حالت میں گرے ہوئے ہیں, جیسے پہلوان زور سے دوسرے پہلوان کو پچھاڑتا ہے اور اس کا کام ختم کرتا ہے تو وہ بالکل حرکت نہیں کر سکتا. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, گرے ہوئے کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح. یہ کھجور جب پرانا ہو جاتا ہے, پرانا ہونے کے بعد گر جاتا ہے, تو گرنے کے بعد جو ہے بالکل اندر سے کمزور ہو جاتا ہے, کھوکھلا ہو جاتا ہے, مضبوط نہیں رہتا یہ اس وقت. تو کھجور کے گرے ہوئے کھوکھلے جو تنے نظر آتے ہیں آپ کو بالکل معمولی, کہا کہ اس طرح ان کی لاشیں گری ہوئی تھی. اب ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی شانہ ہوئی ارشاد فرماتے ہیں کہ کذالک نجزی القوم المجرمین, یہ صرف ان کا انجام نہیں, اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. جو بھی مجرم ہوتے ہیں, ایمان نہیں لاتے یا ایمان لاتے ہیں مگر ہماری نافرمانی والی زندگی گزارتے ہیں, ان کا اسی طرح انجام ہوتا ہے. کیا انجام ہوتا ہے کہ ہم ان کی پکڑ کرتے ہیں, ہم ان کو سزا دیتے ہیں, اور مختلف قسم کی پکڑ آتی ہے. آدمی ظاہر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, اندر سے ختم ہو جاتا ہے, اندر سے بے سکونی والی زندگی گزارتا ہے اور مرنے کا انتظار کرتا ہے. اسی حالت میں اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی شانہ ہم سب کو وہ آیات اور وہ نشانیاں جو کہ کائنات میں منتشر ہیں ان میں بھی غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ جل جلالہ وامن والہ ان آیات پر بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرماوے جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں, اور ان کو پڑھ کر, ان کو سن کر, ان کا مفہوم سمجھ کر زندگی کو صحیح رخ پہ ڈالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. عبرت ہے ہمارے لیے, جو اللہ کے نافرمان ہیں, ہم جیسے گنہگار لوگ, کمزور لوگ, ہم جیسے سیاہ کار روسیا جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے عبرت کہ اللہ کی پکڑ کس وقت آ جائے. کبھی اجتماعی پکڑ آتی ہے, کبھی انفرادی پکڑ آتی ہے, کبھی کس طرح آتی ہے, کبھی کس طرح آتی ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بادل کو دیکھتے تھے آسمان میں, بادل کو دیکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل و ادبر, آگے آتے تھے پیچھے جاتے تھے, آگے آتے تھے پیچھے, جیسے ایک بے چین آدمی, بے قرار آدمی ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا, وہ بیٹھتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, فرنٹ روم میں چلا جاتا ہے, لیونگ روم میں چلا جاتا ہے, اوپر چلا جاتا ہے, نیچے. تو کہتے ہیں کہ آپ اقبل و ادبر, آگے پیچھے, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, دخل و خرج, گھر میں داخل ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں, اور چہرے کے اوپر جو ہے وہ غم کے آثار ہوتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیا بات کیا ہے. مختلف روایات ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے, امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ میں نے ایک دن عرض کیا کہ لوگ تو بادل کو دیکھ کر کے خوشیاں مناتے ہیں کہ اب بارش برسنے والی ہے, خاص طور پہ گرم ملکوں میں, اور خاص طور پہ کسان لوگ, اور آپ کے چہرے پر غم اور فکر کے آثار میں دیکھتی ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم نے بادل لے دیکھ کر یہی کہا تھا کہ ہادہ عارض ممطرنا, کہ یہ بادل ہے جو بارش برسانے والا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بادل اللہ کا عذاب لے کر آ رہا ہو, اللہ کا عذاب لے کر آتا ہو. جیسے ہی آندھی چلتی تھی تو آپ فکر میں پڑ جاتے تھے, آپ کا چہرے انور متغیر ہو جاتا تھا, اور یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہی, اے اللہ میں اس ہوا کے جو خیر کے پہلو ہے وہ تجھ سے مانگتا ہوں, و خیر ما فیہا اور اس ہوا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا بھی جو خیر کا پہلو ہے وہ بھی مانگتا ہوں. ہوا آتی ہے تو بہت کچھ لے کر کے آتی ہے جی, اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اڑ کر آتی ہیں, کچھ نظر آتی ہے کچھ نظر نہیں آتی, اور وخیر ما ارسلت بھی, اور یہ اللہ آپ نے ہوا بھیجی ہے تو یہ ہوا کسی چیز کو لے کر آپ نے بھیجی ہے, تو جس چیز کو بھیجا گیا ہے اس کی بھی خیر مانگتا ہوں. واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت بھی, اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس ہوا کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جو اس ہوا کے اندر ہے اور اس چیز کے شر سے جسے لے کر اس ہوا کو بھیجا گیا ہے. معصوم تھے, عذاب سے محفوظ تھے. اللہ نے تو یہ کہا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو سزا نہیں دے گا, اتنی بابرکت شخصیت. لیکن فکر آخرت, یہ توازو, یہ ہمبلنس, یہ ان کے ساری اپنے کو چھوٹا سمجھنا, ہر وقت اللہ کی پکڑ سے ڈر محسوس کرتے رہنا, یہ بڑوں کی حالت ہوتی ہے. تو اللہ جل جلالہ وامن والہ ہمیں بھی اس قسم کی کیفیات نصیب فرمائے. اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو, اپنے آپ کو حدیث سے جوڑو, علمی محنت کرو, علمی رسوخ پیدا کرو, علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر اچھی اچھی کتابیں پڑھ کے, اور پھر جو علم نصیب ہو اس کو زندگی میں لاؤ, اور جہاں جہاں تک پہنچا سکے پہنچاؤ. اپنے تزکیہ کی بھی فکر کرو, اس لیے کہ علم جو ہے, علم آنے کے بعد تزکیہ نہیں ہوتا تو علم پر عمل نہیں ہو سکتا. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب, پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. تو علم جو ہے, علم بھی بہت ضروری ہے اور تزکیہ بھی بہت ضروری ہے. تزکیہ ہو جائے اور علم نہ ہو تو عمل کیا کرے گا, اور علم ہے مگر تزکیہ نہیں تو عمل کیسے کرے گا. اللہ تعالیٰ شانہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہماری اس درس قرآن کی مجلس کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ مرتے دم تک اس کو بالاہتمام جاری اور ساری رکھے, اور ہم سب کی ہدایت اور ہماری زندگیوں میں ایک خوشگوار انقلاب کا ذریعہ بنائے. اس کی برکات اللہ تعالیٰ شانہ پورے عالم میں عام فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين ومن العلماء الربانيين ومن خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا الله.